कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली पुरानी सुनो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एक मरतबा फिर नाज़रीन को प्रोग्राम कहानी के पीछे कहानी में वेलकम कहता हूँ, मरहबा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज भी हम मुबल्लिगीन से मुख्तलिफ हिकायात के ज़रिए दर्स हासिल करने की, कुछ लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इसका फॉर्मेट है कि हम कोई हिकायत, कोई कहानी, कोई स्टोरी बयान करते हैं और फिर उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इब्तिदा में दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी बरकत है, वो आपको अर्ज़ किए देता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कुछ भूल जाओ तो मुझ पर दुरूद पढ़ लो, इंशाअल्लाह याद आ जाएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ रखी है, ये तो याद आ रहा है कि मैंने ही रखी है, लेकिन कहाँ रखी है भूल रहे हैं। कभी किसी का नाम लेना चाहते हैं, मुझे पता है कि मैं उसका नाम जानता हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल जहन में नहीं आ पा रहा, भूल जाते हैं। कोई और चीज़ है जो हम याद करना चाहते हैं लेकिन याद नहीं आ रही, तो उस वक्त अगर दुरूद पाक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो भूली हुई शय याद आ जाएगी। बहुतों का इसका एक्सपीरियंस भी होगा, जिनका तजर्बा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप तजर्बा कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुरूद पाक की जहाँ दीगर बरकतें और फजीलतें हैं आप देखते भी होंगे, उन्हीं में से एक ये बरकत भी आप देखने में कामयाब हो सकेंगे। नाज़रीन, ज़िंदगी के बारे में कहा जाता है कि हर शख्स की ज़िंदगी एक कहानी है जो वो ख़ुद लिखता है। हम पैदा हुए, दुनिया में आए, बचपन गुजारा, फिर लड़कपन, उसके बाद जवानी, फिर अधेड़ उम्री, फिर बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ता है और एक वक्त आता है कि ऐलान होता है कि फलां शख्स दुनिया से चला गया। हमारी ज़िंदगी की इस तवील दास्तान के अंदर हमारे दाएं बाएं बहुत सारी कहानियां रूनुमा होती रहती हैं। कुछ खुशनुमा भी होती हैं जिन्हें देखकर और जिन्हें सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है, और कुछ ऐसी भी होती हैं कि जिन्हें देख कर बंदा अफसरदा हो जाता है। दोनों तरह के वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि ज़ाहिरी कहानी बहुत अच्छी है लेकिन जब उसके पसे मंज़र पर जाते हैं, गौर करते हैं, थोड़ा उसको डीपली देखते हैं तो मामला कुछ और नज़र आता है। एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, उसका जो गायबाना तारुफ था वो बड़ा ही शानदार था, यानी जिसको कह सकते हैं कि बहुत सों की वो ड्रीम लाइफ होगी कि ऐसा ऐसा शख्स है, इतनी उसकी कामयाबियां हैं। लेकिन यकीन करें, जब उससे मुलाकात हुई और जब उससे बातचीत हुई तो पता लगा कि इस बड़ी कहानी के पीछे जो हकीकी कहानी, जो उसके दिल के अंदर है, जो वो महसूस करता है, जो वो फील करता है, वो तो कुछ और ही सुनाई देती है। तो बहरहाल हमें नसीहत हासिल करते रहना चाहिए दूसरों की कहानी से, दूसरों की हिकायत से, दूसरों के साथ पेश आने वाले मामलात से। अल्लाह पाक हमें सीखने की, समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं मौलाना महरोज़ मदनी साहिब, मरहबा कहता हूँ। माशाल्लाह अयाज़ जामी भाई हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, अदनान चिश्ती भाई ये भी इंशाअल्लाह करम फरमाए हैं, मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी ये भी तशरीफ़ फरमाए हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनसे बारी बारी हम मुख्तलिफ़ हिकायात सुनेंगे और उसके ज़िम्न में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं महरोज़ भाई की जानिब से। जी महरोज़ भाई,
माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपके प्रोग्राम में भी बरकत अता फरमाए। एक वाकया अर्ज करूँगा, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अल मलफूज़ में इसको बयान किया और दीगर किताबों में भी बयान किया गया। आलमगीर जो बादशाह गुजरे हैं, ये अहलुल्लाह के बड़े मद्दाह थे, बहुत मोहब्बत करते थे अल्लाह वालों से, और थे तो बादशाह। एक और बादशाहों के पास हर तरह के लोग आते हैं, कोई कुछ लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है। एक बार एक बहरूपिया आया, पेश किया गया कि जहाँ पर ना ये बहरूपिया है और ये रूप धारता है कोई भी, और खसूसियत ये है कि इसका बहरूप पहचान नहीं पाता कोई। मतलब जो बहरूप धारता है, जो रूप धारता है, बंदा समझता है वाकईतन ये वही शख्स है।
सही।
बादशाह ने कहा कि मैं पहचान लूँगा। अच्छा, उस बहरूपिये ने मुख्तलिफ अंदाज अपनाए और बादशाह को ट्रैप करने की कोशिश करी, लेकिन बादशाह उसे हर दफ़ा पहचान लिया करता था। दो तीन दफ़ा जब ऐसा हुआ तो वो भी अपनी फील्ड का गोया के फनकार था, तो उसको बड़ी जो है ना वो शर्मिंदगी हुई कि बड़ा चैलेंज देकर आए थे हम तो। जाहिर सी बात है, बादशाह के दरबार तक पहुँचने के लिए अच्छा काम हो या बुरा काम हो, उसमें किसी ना किसी दर्जे की महारत चाहिए होती है। तो अब उसे बड़ी बेइज्जती फील हुई कि दावा तो ये था कि मुझे नहीं पहचान सकेंगे, दो तीन दफ़ा हो गया पहचान गए। उसने भी चैलेंज दे दिया, बादशाह सलामत अब जब आपके सामने आऊँगा ना अब नहीं पहचान सके, ये कहकर वो चला गया। बादशाह जो थे ये तो अल्लाह वालों से बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, मुख्तलिफ जगह पे सफ़र होता तो भी ज़्यारत के लिए हाजिर होते, वैसे भी गाहे बगाहे मुख्तलिफ अवकात में अहलुल्लाह के पास मज़ारात पे हाजिर होते रहते। वो बहरूपिया तो गायब हो गया और मतलब शायद याददाश्त से भी महव हो गया कि ऐसा कोई वादा वईद हुआ था, लेकिन करीबी कहीं पर इनका सफ़र हुआ या गए तो वहाँ पे एक अल्लाह वाले का इन्होंने शोहरा सुना। लोगों ने बताया कि कोई सूफ़ी है फलां जगह पे कुटिया में छोटे से पहाड़ पे रहता है, तो उसकी ज़्यारत की जाए, उससे दुआ कराई जाए। थे तो अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाले, बादशाह होने के बावजूद उस फ़कीर की, उस सूफ़ी की कुटिया में पहुँचे, छोटे से गोया के कमरे में पहुँचे। अब वो फ़कीर जो था, वो सूफ़ी जो थे, वो आंखें बंद किए और जनाब बैठे। बादशाह ने देखा कि तो बैठे हैं, जब आंखें खोली तो बादशाह सामने बोले तारुफ कराया अपना, कहा बैठे। अब बादशाह जब बैठा ना, मतलब एक अल्लाह वालों के सामने जब जो उनसे मोहब्बत करने वाले अफराद होते हैं जब बैठते हैं तो उनका एक अलग ही अंदाज होता है। अब बादशाह बड़े अदब के साथ दो जानों बैठे ना, तो ये सूफ़ी जो था, ये जो फ़कीर था, ये नारा लगाते हुए खड़ा हो गया।
अच्छा,
तो बादशाह सलामत में वही बहरूपिया हूँ।
अच्छा,
बादशाह आलमगीर भी बड़े शर्मिंदा हुए कि मतलब वाकई इसने तो डॉच दे दिया,
आखिरे कार डॉच दे,
अपनी फनकारी तो दिखाई दी इसने। तो खैर बादशाह ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा अब कुछ नहीं चाहिए। जिसके नाम पर गोया के आर्टिफिशियली मैंने एक रूप धारा, उसमें इतनी लज्जत है, इतना मज़ा है, और उसका इनाम ये है कि बादशाह वक्त दो जानों बैठा हुआ है, तो अगर हकीकतन उससे लो लगा ली जाए, हकीकतन उसका बंदा बन जाए और हकीकतन अल्लाह की बंदगी पे बंदा उतर आए, यानी उसकी इताअत फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारे, तो मालिक करीम क्या नियता फरमाएगा? ये कहा और चल दिया।
अल्लाह,
तो अब इसमें हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। पहली बात तो ये कि फ़न मुख्तलिफ होते हैं, महारतें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन फजूल लायानी और बेमसरफ़ महारतों में लगना नहीं चाहिए। फिल वक्त भी हम देख रहे हैं दुनिया में, बावजूद तमाम तर तरक्की के, बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में महारत हासिल कर रहे होते हैं कि जिसका दुनिया में भी कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता और बिलखसूस उसका उखरवी तौर पर बड़ा नुकसान होता है, या वो चीज़ हमें उखरवी तौर पर कामयाबी से दूर कर देती है। तो नंबर वन तो ये कि उससे हमें बचना चाहिए, अगर ऐसी कोई चीज़, जैसे कि इसने बहरूप तो धारा हुआ था, अब इसको तो इत्तेफाक से ऐसी राह मिल गई, सुझाई दे गई और ये माइल हो गया अल्लाह की बंदगी की तरफ, इताअत और फरमाबरदारी की तरफ, तो लेकिन हमें गौर करना चाहिए और हम में से हर एक को गौर करना चाहिए।
बेशक।
दूसरी बात ये कि सद भाई अहलुल्लाह की मोहब्बत जो है ना, ये ख़ुद अपने अंदर तासीर रखती है, और बाज़ औक़ात बातिल और बुरी चीज़ से भी आपको नसीहत, इबरत और तरगीब मिल सकती है। जैसा कि ये था तो जाली
जी,
लेकिन बादशाह ने तो अपना काम किया, और यहाँ पे हमें ये सबक मिलता है कि औलिया इकराम के नाम पर भी, जैसे कि किसी भी आला क्वालिटी की प्रोडक्ट की नकल मार्केट में दस्तियाब होती है, और उसकी सिर्फ फर्स्ट कॉपी नहीं बल्कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और पता नहीं कहाँ तक की ये फहरिस्त एक, जो चीज़ जितनी कामयाब है उसकी उतनी ज़्यादा कॉपीज़ मार्केट में दस्तियाब होंगी। तो अगर जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा कर। तो अहलुल्ला के मामले में भी यही मामला है, हर किसी मलंग को, हर किसी जिसके बाल बड़े हुए हों, जिसने मनके पहने हुए हों और जिसने अजीब व गरीब हालत बनाई हुई हो, उसको अल्लाह वाला नहीं कहेंगे, बल्कि असल अल्लाह वाला वही है कि जिसे देख के अल्लाह याद आए और जिसका जाहिर और बातिन अल्लाह की याद से मामूर
बेशक
हो।
बेशक माशाल्लाह बहुत खूब है। और सही पहचान के लिए इल्म होना ज़रूरी है, और जितना इल्म होगा इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उतना अदब भी होगा, और ग़लत हाथों में जाने से हम बचने में भी कामयाब हो सकेंगे। आपने कभी बहरूपिया देखा?
मैंने नहीं मुझे याद।
अब लगता है कि ये लोग कम हो गए हैं शायद, या हम बड़े हो गए हैं। तो बहरहाल एक ज़माना
हमारे
था
दौर में तो
ये
थी
बहुत हुआ करते थे, अब हो सकता है हमारी मसरूफियात कुछ इस तरह की हो गई कि वास्ता नहीं पड़ता, वरना ये भी एक वक्त था या अब भी दुनिया में होता होगा। बहरूप धार कर लोग तरह तरह के शोभदे करते हैं, मांगने वाले भी होते हैं और भी इनके फनकारियां होती हैं।
अब तो डिजिटल बहरूपी है ना उस।
अच्छा हाँ,
वाह वाह
फॉर्म चेंज हो गई,
नौसरबाजी जो है वो डिजिटल हो गई है,
जदीद हो गई है
जी। पहले मेलों में ठेलों में वो लोग होते थे, क्या कहते हैं, कहीं कोई मार्केट लगी है, बाजार लगा है, वहाँ होते थे। तो अब उन्होंने एक ट्रेंड को देखते हुए वो डिजिटल हो गए
घर घर पहुंच गए
जी। अब वो बहरूपिये जो है वो कभी डॉक्टर के बहरूप में आके ये कह रहे होते हैं कि मैं असल डॉक्टर हूँ, कभी हकीम बनकर कह रहे होते हैं, बल्कि कभी आलिम बन जाते हैं
सही,
और ये कहते हैं जी हम असल आलिम हैं और जो हम बता रहे हैं ये बात हकीकत है
सही।
तो बहरूपियत जो है वो डिजिटल हो चुकी है,
और ये पहचान जो है वो होना हर लिहाज से ज़रूरी है
जी।
और अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए और हर गलती से और गलत हाथों में जाने से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। जी अयाज भाई, आपके पास क्या स्टोरी है?
असद भाई, आप शुरू में अभी गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमा रहे थे कि बस औकात हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो बड़े लग्जरी लाइफ गुजार रहे होते हैं, बड़े बज़ाहिर खुशहाल और मालदार नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन वो किस कैफियत के अंदर होते हैं, उनके क्या मामलात होते हैं, किन दुखों के अंदर वो होते हैं, किन आजमाइशों से वो गुजर रहे होते हैं, ये वही जानते हैं। अगर हम ये गौर कर लें ना, जैसी हम लाइफ गुजार रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसा हमें रखा है, शायद ऐसी कई मालदारों की भी जो है वो तमन्ना हो कि हम इस तरह भी आज़ादी के साथ जो है वो लाइफ गुजार सकें। क्योंकि बसों का दौलत आ जाना, शोहरत आ जाना, मशहूर हो जाना, मनसब का मिल जाना, वो उनको बहुत सारी छोटी छोटी खुशियों से महरूम कर देता है।
सही।
एक ऐसा ही सच्चा वाकया जो है वो है कि एक शख्स अपने बेटे को मोटरसाइकिल पर लेकर जो है वो, छोटा बेटा है, तीन चार साल पाँच साल का बेटा है, उसको मोटरसाइकिल पर लेकर जो है वो शख्स जा रहा है। तो रस्ते में एक मकाम पर जब बारिश हो जाती है तो करीब आकर जो है वो एक खूबसूरत सी गाड़ी जो है वो रुकती है। तो बेटा जब वह उस गाड़ी को देखता है तो अबू से कहता है, अबू कितनी प्यारी गाड़ी, कितनी खूबसूरत गाड़ी है, काश के ये हमारे पास होती और हम मोटरसाइकिल के बजाय गाड़ी में जा रहे होते। तो इतने में जो है वो बारिश शुरू हो जाती है। अब जिसका बेटा है उस शख्स का कहना ये है कि जो गाड़ी वाला शख्स है वो मुझे देख रहा है, मैं और मेरा बेटा गाड़ी वाले को देख रहे हैं। अच्छा। तो हमें एक हसरत हो रही है कि काश हमारे पास ये सवारी होती तो अभी हम ये बारिश जैसी आजमाइश से भी बचते और आराम सुकून से इंजॉय करते हुए जो है वो गाड़ी के अंदर जाते। गाड़ी वाला भी जो है वो हसरत के साथ एक बार बार मौका ब मौका जो है वो मुझे देख रहा है। तो शख्स कहता है कि एक चौक पर सिग्नल पर जाकर गाड़ी जब रुकी तो मैंने जो है वो कहना, मैं मेरे बेटे ने कहा कि अब्बू मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठना,
अच्छा
मुझे इस गाड़ी के अंदर सैर करनी। तो वो बाप कहता है कि मैंने मोटरसाइकिल से उतर कर उस शख्स वाले से रिक्वेस्ट की कि सर मेरे आपकी जो गाड़ी है वो मेरे बेटे को बड़ी पसंद आ गई, तो अगर आप बुरा ना माने तो मेरा बेटा आपकी गाड़ी में कुछ देर के लिए बैठ जाए। तो वो शख्स कहता है कि जो गाड़ी का ड्राइवर था ना वो एकदम सीरियस हो गया, संजीदा हो गया। तो कहता है मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि शख्स बुरा मान गया। कहते हैं कि थोड़ी देर बाद उसने कहा अपने बेटे को मेरे पास भेजिए।
अच्छा।
तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अंकल बुला रहे हैं, आओ अंकल के पास। तो शख्स कहता है कि जब वो मेरा बेटा अंकल के पास आया तो उस शख्स ने कहा कि क्या बेटा میری گاڑی تمہیں اچھی لگی؟ نے کہا جی انکل آپ کی گاڑی مجھے بڑی پسند ہے. کہا اس میں بیٹھنے کا تمہارا دل چاہ رہا ہے؟ کہا میں. کہا بیٹا لیکن میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ کاش میں اپنے بیٹے کو لے کر اس طرح موٹر سائیکل پر جو ہے وہ باہر جو ہے وہ سیر و سیاحت کرتا, اس طرح آزادانہ گھومتا جس طرح تم اپنے باپ کے ساتھ گھوم رہے ہو. لیکن بیٹا میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس دونوں ٹانگیں نہیں ہیں.
اللہ
میں دونوں ٹانگوں سے محروم. ایسا کرو بیٹا یہ گاڑی تم لے لو, مجھے میری دونوں ٹانگیں لوٹا دو تاکہ میں بھی آزادانہ اس طریقے سے موٹر سائیکل چلا سکوں, اپنے بیٹے کو کھلی فضا میں لے کر گھوم سکوں. تو وہ شخص جو کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہم بسوں کا کن جن چیزوں کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں, جن چیزوں کی حسرت کر رہے ہوتے ہیں, جن کو دیکھ کر رش کر رہے ہوتے ہیں, وہ پیچھے کیسی کیسی آزمائش کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. اور ہم جن کو اللہ تبارک ہوتا ہے جیسی بھی سہولت عطا فرمائے, جیسی نعمت عطا فرمائے, بس اوقات ہمیں وہ بڑی ہلکی فیل ہو رہی ہوتی, بڑی کمتر محسوس ہو رہی ہوتی. وہ اس شخص کا کہنا یہ تھا کہ خوشی ہے نا, خوشی اس کا تعلق یہاں سے یعنی دماغ سے اور دل سے ہے. بندے کے پاس جو بھی ہے اگر وہ اس کے اوپر خوش ہونا شروع ہو جائے, خوش رہنا سیکھ جائے, اگر اس کے پاس بال بچے ہیں, اچھا گھر ہے, اچھی بیوی ہے, اچھا روزگار ہے, تو وہ دنیا کا ایک بہترین انسان ہے, وہ خوشحال انسان ہے, وہ ایک خوش نصیب انسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی. بس اوقات زیادہ کے چکر میں, زیادہ کمانے کے چکر میں, یا زیادہ گاڑیوں کے, زیادہ بینک بیلنس کے, زیادہ بنگلے کوٹھیوں کے چکر میں بندہ بس اوقات جو ہے وہ خوشی اور سکون کی نعمت سے محروم ہوتا. اور اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے کے اندر کئی ایسے بڑے بڑے ملین اور بلینز افراد ہیں لیکن وہ ابلا ہوا کھانا کھاتے ہیں, وہ بھنے ہوئے چنے کھاتے ہیں, ان کی خوراک ایسی ہے کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یار ایک اتنا بڑا ارب پتی کروڑ پتی شخص اور ایسی غذا ایسی خوراک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عنایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جس حال میں رکھے
شکر ادا کریں.
ہم سب کو چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اس پر خوش رہیں, اللہ کی رضا پر راضی رہیں. یہی پرسکون رہنے کا اور مطمئن رہنے کا ایک بہترین ذریعہ, ورنہ ہم بس اوقات ان چیزوں کی وجہ سے اپنی لائف کا سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاتھ آنی نہیں ہے یا ہمارے ہاتھ ابھی موجود نہیں ہیں, اور جو پاس ہیں چھوٹی چھوٹی نعمتیں, چھوٹی چھوٹی خوشیاں, ان سے ہم جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں, اس بے سکونی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں زیادہ کے چکر میں یا بڑی چیزوں کی خواہش کے چکر میں.
واقعی جیسا کہ اس واقعے سے ہمیں درس ملا اور ایاز بھائی نے ارشاد بھی فرمایا کہ شکر گزاری, قناعت پسندی, اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے اس پر راضی رہنا, خوش رہنا, اور جو اویلیبل ہے اس پر قناعت اختیار کرنا, یہ واقعی بہت بڑی چیز ہے. اور یہی صوفیہ کا طریقہ ہے, نیک لوگوں کا طریقہ ہے, دین کا, اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے. اور قرآن و حدیث کے اندر ایک نہیں کئی مقامات پر اس کی ترغیبات ہمارے لیے موجود ہیں. اور جو بھی ایک نیک طبیعت شخص ہوتا ہے تو اس کے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے, اس کو اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے, اور وہ بہت ساری لغو اور بیکار چیزوں سے دور رہا کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق خیر عطا فرمائے.
ایاز بھائی نے جس ٹاپک کی طرف اشارہ کیا ہے یہ آج کل بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے
جی,
کہ وٹ از ہیپینس, خوشی کیا ہے, ہاؤ ٹو بی ہیپی, ہاؤ ٹو انجوائے لائف. تو اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئیں, بڑے لوگوں نے جو ہے نا اس پہ لیکچرز دیے ہیں,
بہت ویوز کمائے
جی, بہت ویوز کمائے ہیں, اور بڑا لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے. تو اس میں جو لبے لباب ہے وہ یہ ہے کہ اٹس آل اباؤٹ یور فوکس.
صحیح,
اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو اچھی ہیں, جو اللہ کی نعمتیں ہیں, ان پہ فوکس کریں گے تو وہ اگرچہ چھوٹی ہیں لیکن وہ آپ کو خوش کر دیں گی.
صحیح.
اور اگر آپ بری چیزوں پر فوکس کریں گے, نیگیٹو چیزوں کو ہی اپنی زندگی میں دیکھیں گے, تو پھر آپ جو ہے وہ ناخوش رہنا شروع کر دیں گے. اور اسلام نے اس حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں اسد بھائی, وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہیں اور بہت خوبصورت ہیں.
سبحان اللہ.
حدیث مبارکہ کا مفہوم حضور فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تو تم اپنے اوپر والے کو دیکھو.
صحیح.
کہ میں تو صرف نماز پڑھتا ہوں لیکن میرا یہ دوست پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اللہ نے اس کو تہجد کی بھی توفیق دی ہے.
سبحان اللہ.
تو دین کے معاملے میں جب آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اس کو دین کے معاملے میں اور آگے بڑھنے کی توفیق ملے گی.
صحیح.
وہ پہلے کڑھے گا, اس کے بعد اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوگی, اور پھر اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا.
بے شک.
اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میں بائک پر ہوں تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سائیکل پر ہیں.
صحیح.
ٹھیک ہے, میرے پاس اگر یہ نعمت ہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں. آنکھوں والے ان کو دیکھیں جو آنکھوں سے محروم ہیں.
اللہ.
جن کے پاس صرف بیٹیاں ہیں وہ ان کو دیکھیں گے جن کے پاس بالکل اولاد نہیں ہے. جس کا روزگار لگا ہوا ہے وہ اس کو دیکھے کہ جو بالکل روزگار سے محروم ہے. تو اس طرح سے آدمی کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر آج کل کے معاشرے میں ایک اور چیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلا لیتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ایک گھر کا سربراہ کماتا تھا اور وہ 5, 7, 8, 10 لوگوں کو پال لیتا تھا, اور آج یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ لوگ 10-10 مل کر کماتے ہیں لیکن وہ سارے اپنا خرچہ پورا نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک زندگی کا مفہوم بس یہ بن گیا ہے کہ ہر وہ آسائش جو اویلیبل ہے اس کو لے لو. آپ کے پاس فریج ہے اس کو بھر لو, آپ کے پاس گاڑی ہے تو پھر اچھی سے اچھی گاڑی لو, آپ نے کپڑا پہننا ہے تو پھر اچھے سے اچھا کپڑا پہنو. حالانکہ ان کی حیثیت ایسی نہیں ہوتی. ان کی حیثیت فار ایگزامپل جو ہے وہ 8 لاکھ کی گاڑی کی ہے, لیکن وہ اپنے ساتھ والے کو, پڑوسی کو, محلے دار کو, رشتہ دار کو دیکھ کر, آفس میں لوگوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ہے وہ 16 لاکھ کی گاڑی لینی. تو یہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا اٹ از آلسو این ایشو, اور اس وجہ سے بھی لوگ خوش نہیں رہ پاتے.
اچھا, اس میں میں کہوں گا کہ بعض اوقات ایسا مبالغہ نظر آتا ہے. جیسے اصل محاورہ تو یہی تھا نا
جی
کہ جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ. تو میں نے کسی کو دیکھا وہ اس محاورے کا مذاق اڑا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھائی یہ تو محاورہ ہی غلط ہے.
ٹھیک ہے, تو پھر
بلکہ اپنی چادر بڑی کرو. اچھا, وہ اپنی اس کی جو بھی تشریح ہے, لیکن بحث برائے بحث
جی
ہے, جتنی چادر اتنے پاؤں پھیلانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ترقی کے لیے کوشش نہ کریں.
جی.
نہ یہ محاورہ اس مقصد کے لیے بنا تھا, لیکن ایک عجیب قسم کی ایک چال ہے کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ موٹیویشن کے نام پر آگے پیچھے کر کے ہی آپ نے آگے بڑھنا ہے. اچھا, اس کا پھر وہی نگیٹو امپیکٹ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ پھر وہ جو پاؤں پھیلانے والی بات تھی وہ تو دور رہ گئی, پھر کچھ بھی پاس نہیں رہتا اور بہت بڑی آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں, دیوالی ہو جاتے ہیں, تباہ و برباد ہو جاتے ہیں.
اس میں یہ اسد بھائی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر جو ہے جب مصیبت آئے گی تبھی کرنا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے.
اچھا,
زندگی میں صبر کے کچھ ایسے بھی مواقع ہوتے ہیں کہ آپ پر مصیبت نہیں آئی لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں, صبر کر رہے ہیں, اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے مینز آپ کی ڈیزائرز کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو آپ اپنی ڈیزائرز پر صبر کا چیک لگاتے ہیں, آپ صبر کرتے ہیں, جس کو بالفاظ دیگر آپ قناعت کرتے ہیں, آپ رک جاتے ہیں. جب اب آپ رکتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں سہولت آتی ہے. ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جو پاکستان کی 50% آبادی سے زیادہ کماتے ہیں.
اچھا,
انسپائٹ جی ایوریج جو ہے, انسپائٹ آف دیٹ دے آر اسٹرگلنگ
اللہ
فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ. مہینہ شروع ہوتا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ آتا ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ان سے کم کماتے ہیں بٹ دے آر مینیجنگ.
صحیح.
تو آج کی نوجوان نسل کو بالخصوص اپنے آپ کو کنٹین کرنا ہوگا اور اس کنسیپٹ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتی.
صحیح.
اگر آپ ہر خواہش کو پورا کرنے کے پیچھے چلیں گے تو میں بھی آپ زندگی میں آگے نہ چل سکے.
صحیح, بہت خوب, ماشاءاللہ. اور یہ ساری باتیں ایسے لوگوں کی اور نیک لوگوں کی صحبت سے ہی آئیں گی کہ جن کی اپنی پرسنالٹی میں یہ صفات ہوں گی, اور آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پھر آپ بھی سیکھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. عدنان چشتی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا حکایت ہے.
اللہ الرحمن الرحیم. اندلس شہر کے اندر ایک جلیل قدر امام گزرے ہیں, امام بقی بن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر تھے. لوگ ان کے پاس علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا, ایک خاتون بوڑھی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے آ کے اپنا مسئلہ انہیں بیان کیا کہ میرا ایک بیٹا تھا جسے رومیوں نے قید کر لیا ہے, جو غیر مسلم لوگ تھے, اور میرے پاس رہنے کے لیے ایک گھر ہے, وہی میری جمع پونجی ہے ساری.
اللہ,
میں اس کو بیچ کر اپنے بیٹے کو چھڑوا نہیں سکتی, جاؤں گی کہاں اگر میں بیچ دیتی ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو آپ ایسا کیجئے, کوئی اہل خیر آدمی, کوئی پیسے والا آدمی, کوئی اس طرح کا بندہ مجھے مل جائے جو میری ہیلپ کر دے, میری مدد کر دے, تو آپ کوئی رہنمائی کر دیں, میرے لیے آسانی ہو جائے. تو حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس خاتون سے فرمایا کہ مجھے کچھ وقت دیں,
صحیح,
اور میں آپ کو سوچ کے بتاتا ہوں. اور اس دوران آپ ایک گہری سوچ کے اندر ڈوب گئے, ایسے سر جھکایا. اچھا, اب انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں.
سبحان اللہ.
اچھا, جب انہوں نے دعائیں کرنا شروع کی تو وہ جو بوڑھی خاتون تھی اس لڑکے کی والدہ, اس نے بھی دعا کرنا شروع کر دی. اچھا, یہ معاملہ یہاں ختم ہوا. اسی طرح مطلب جو ہے نا, وہ دعائیں کرتے کرتے یہ خاتون وہاں سے رخصت ہوئی اور چلی گئی. کچھ دن کے بعد یہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت بقی بن مخلد کے پاس آ گئی.
سبحان اللہ.
تو حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی بڑے حیران ہوئے, کہنے لگے, اس نے کہا عورت نے, آپ, یہ جی میرا بیٹا ہے. اور میں, وہ تو تم نے کہا تھا قید میں ہے وہاں, یہ کیسے آ گیا اتنی جلدی, اور میں نے تو کوئی اس طرح کا معاملہ بھی نہیں کیا کہ کوئی آدمی اس کا کوئی تاوان یا اس کا جو ہے وہ عوض ادا کر دیتا, تو یہ معاملہ کیا ہوا, کیسے آ گیا؟ تو اب وہ جو والدہ تھی اس نے اپنے بیٹے سے کہا, بھائی یہ تو تھا معاملہ, یہ آ گیا, اب ہوا کیسے یہ سارے کا سارا معاملہ, اس کے پیچھے کیا معاملہ تھا, کہانی کیا تھی اس کے پیچھے؟ تو جب اس والدہ نے کہا تو اب وہ بیٹا جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں, مجھے ایک شہزادے نے قید کروایا تھا, میرے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے, یہ ہم سے دن بھر مشقت کا کام لیا کرتے تھے, ایک شخص کو ہمارے پر مسلط کیا ہوا تھا اور وہ اتنا موذی تھا کہ تکلیف بھی دیتا تھا, مارتا بھی تھا, اور جو اس کے زبان کے دیے ہوئے زخم تھے وہ اس کے علاوہ تھے, تو ہمیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کرتا تھا, اور روزانہ وہ ہمیں لے جا کے اور زنجیروں میں جکڑ کے باندھ دیا جایا کرتا تھا. اس کے بعد جو ہے نا, وہ جب کام لینا ہوتا تھا کھول دیتے تھے اور کام کاج کرتے شام کے ٹائم پھر لے جا کے رات کے وقت جو ہے نا ہمیں باندھ دیا کرتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ قید خانے میں لے کر جا رہا تھا مجھے, کچھ دن پہلے کی بات ہے, تو میں جیسے ہی قید خانے میں پہنچا, میرے پیروں میں جو ہے وہ زنجیر تھی, مجھے باندھا ہوا تھا, تو میں جیسے ہی قید خانے میں پہنچا تو اسی وقت ایسا ہوا, زنجیر خود بخود ٹوٹ کے گر گئی زمین پر. تو یہ وہ وقت تھا جس میں حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ تعالی اور اس کی والدہ دعا کر رہی تھی,
سبحان اللہ,
کہ اللہ رہائی عطا فرما دے. تو جب اس سے معلوم کیا بھائی وہ کون سا وقت تھا, تو اس نے بتایا کہ بھائی اس وقت میں یہ ہوا فلاں تاریخ کو. تو اب وہ جو شخص مسلط تھا اس نے دیکھا, اس نے کہا تم نے زنجیر توڑ دی اپنی؟ نے کہا بھائی میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت طاقت کہ میں اس کو زنجیر کو توڑ سکوں, میں نے نہیں توڑی. وہ قریب آیا, دیکھا اس نے کہ یہ مطلب ایسے ٹوٹ نہیں سکتی. اس نے وہ جو لوہار تھا اس کو بلایا اور کہا بھائی اس کو دوبارہ باندھو, صحیح کرو. اس نے صحیح کر کے دوبارہ سے باندھ دیا, دوبارہ باندھا. ابھی وہ چند قدم چلا تھا پھر زنجیر گر گئی اور ٹوٹ گئی. اس بار وہ بڑے حیران ہوئے, انہوں نے کہا بھائی یہ خود بخود کیسے ہو رہا ہے, یہ سمجھ سے باہر ہے. تو انہوں نے اس نوجوان کو لیا, اور جو ان کے مذہبی پیشوا اور اس طرح کے جو لوگ تھے, وہ بات بڑھتے بڑھتے اس طرح ان تک پہنچی کہ بھائی ایک لڑکا ہے, اس کو ہم نے دو بار باندھا ہے اور اس طرح اس کی زنجیر خود بخود ٹوٹ گئی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ جو ان کا مذہبی پیشوا تھا اس نے اس لڑکے سے پوچھا, تمہاری والدہ زندہ ہے؟
اللہ.
اس نے کہا ہاں جی میری والدہ زندہ ہے. اس نے کہا بس یہ تمہاری والدہ کی دعا ہے جو اللہ پاک نے قبول کر لی ہے, اور یہ خود بخود تمہاری زنجیر جو ہے نا ٹوٹ کے گر گئی ہے. جب اللہ کریم نے تمہاری والدہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور تمہارا قید میں رہنا اسے گوارا نہیں ہے, تو ہم بھی اب تمہیں قید میں نہیں رکھیں گے. اس کے بعد انہوں نے بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ مجھے رخصت کیا کہ جاؤ جی, تمہیں اللہ کریم کی طرف سے آزادی مل گئی ہے, تمہاری والدہ کی دعا قبول ہوئی ہے, تو اب ہم بھی تمہیں گرفتار نہیں رکھ سکتے. تو یوں میں آپ کی بارگاہ تک یوں پہنچا. تو والدین کی دعائیں, والدہ ہو یا والدین ہوں, یعنی ماں ہے یا باپ ہے, دونوں کی دعائیں یہ یقیناً اولاد کے حق میں قبول بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعاؤں کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ کام ایسا کرے، یعنی ایسا فرمبرداری والی زندگی گزارے، ماں باپ کے دل سے خود بخود دعا نکلے اس کے لیے کہ یا اللہ میرے بیٹے کا بھلا کر دے، والد کے دل سے دعا نکلے، یہ انداز انتہائی اچھا ہے۔ والدین سے کہہ کر دعا کروانا یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن وہ بات جو دل سے نکلا کرتی ہے اس کا اثر جدا ہی ہوا کرتا ہے۔
بے شک، ماشاءاللہ، اور یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ والدین سے دعا لینے، دعا کروانے کی طرف رغبت رہتی ہے۔ زیادہ جب دعا کا ذکر ہوتا ہے تو ماں کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، لیکن والد کی دعا بھی کوئی کم نہیں ہے، بلکہ روایت کا مفہوم ہے کہ باپ کی دعا اپنے اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسا کہ نبی کی دعا اس کے امتی کے حق میں۔ تو اب ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت کی بات ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ماں سے بھی دعا کروائیں، والد سے بھی دعا کروائیں، اور انہیں خوش رکھیں، ان کے دل سے اگر دعا نکلے گی تو انشاءاللہ عزوجل ضرور اس پر کرم ہوگا۔ اور اس کے واقعات اگر ہم دیکھنے جائیں، بلکہ یہ ایک ایسا ٹاپک، ایک ایسا میٹر ہے کہ بظاہر کوئی مذہبی حلیے والا نہیں بھی ہے وہ بھی اس چیز کو مانتا ہے، یعنی ایسے ایسے لوگ ہوں کہ بظاہر آپ کو ان کے اندر کوئی نیکی کا یا ایسا ظاہری عبادت کا کوئی عنصر اتنا زیادہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ماں باپ کے معاملے کے اندر بہت سینسیٹیو ہوں گے، بڑے سعادت مند ہوں گے، اور پھر اللہ پاک ان پر کرم بھی فرماتا ہے، ان پہ رحم بھی، اور ان کی مشکلات آسان ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا۔ تو ماں باپ ماں باپ ہیں، ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں کروائیں اور ان کی برکتیں ضرور حاصل کریں۔ عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھیں گے، آپ کے پاس کیا حکایت ہے، کیا اسٹوری ہے؟
جی، ایک زمانے میں، مامون الرشید کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، ان کے حوالے سے بادشاہ کو جو ہے وہ شکایت ملی کہ یہ لوگ جو ہیں بہت فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو پکڑ کر لاؤ۔ تو لوگ ان کو پکڑنے کے لیے پہنچے تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا تھوڑے فاصلے پر، تو اس نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگ کسی ولیمے میں کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں شرکت کرنے لگے ہیں۔
اچھا،
تو اس نے سوچا کہ پھر یہ موقع میں کیوں کماؤں۔ وہ بھی آہستہ آہستہ سرکتا سرکتا ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔
صحیح،
ایک کشتی آئی، اس میں ان کو بٹھایا گیا، تو یہ بھی ساتھ جو ہے وہ چپک کے بیٹھ گیا۔ اب جو داروغہ تھا، سپاہی تھا، اس نے خیال نہیں کیا۔ بہرحال اب جب وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے باندھنا شروع کر دی، ہاتھ پاؤں باندھے۔ اب یہ گھبرایا کہ
کہانی کچھ اور ہے،
یہ کہانی کچھ اور ہے۔ تو اب اس کو بھی باندھ دیا گیا۔ اب وہ بڑا حیران پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب وہ بادشاہ کے حضور وہ سب لوگ پیش ہوئے، تو بادشاہ نے جو ہے باری باری ہر ایک مجرم کی طرف دیکھا، اس سے گفتگو کی، اور جو بھی حکم دینا تھا ان کے حوالے سے حکم دیا جرم کی نوعیت کے لحاظ۔ اب جب اس کی باری آئی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ ان کے ساتھ ہے یا نہیں۔ تو داروغہ نے کہا کہ حضور معلوم تو نہیں ہوتا، لیکن پوچھ لیتے۔ تو اس سے پوچھا تو کہا کہ میں ان کے ساتھ تو نہیں ہوں، لیکن میرا یہ گمان تھا کہ شاید یہ کہیں مفت کھانے کے لیے ولیمے پہ جا رہے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کو بہت ہنسی آئی، اور بادشاہ نے کہا کہ دیکھیں، جو آپ کا حق نہیں ہے
جی،
جب وہ آپ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اسی طرح کی کسی مصیبت میں پھنستے ہیں۔
اللہ،
ہماری زندگی میں بھی ایسی بہت سی صورتحال بعض اوقات آ جاتی ہے۔ کچھ تو واقعی ایسے بے شرم اور بے حیا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی روٹین یہ بنائی ہوتی ہے کہ وہ شادی ہالز کے سامنے یا اس طرح کے کھانے پینے کا جہاں انتظام ہو اس کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور موقع پاتے ہی اندر چلے جاتے ہیں۔
صحیح،
تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ بغیر دعوت کے کہیں جائیں۔
صحیح،
اس کے علاوہ زندگی میں اور بھی بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آدمی ان انوائٹڈ گیسٹ کے طور پہ وہاں پہنچ جاتا ہے، یا کسی ایسی سرگرمی میں پڑ جاتا ہے جس کا اس کے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اور اسلام نے کیا خوبصورت حدیث، بہت خوبصورت ہے، کہ من حسن الاسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو فضولیات ہیں جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان میں نہ پڑے.
اللہ اکبر.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان بالخصوص بہت سی اس طرح کی چیزوں میں ہیں. فار ایگزامپل یہ سوشل میڈیا ہے, یہ سوشل میڈیا ایک انفارمیشن کا سمندر ہے, اور انسان جو ہے ایک عام انسان اس کی جو عقل ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اسی طرح سے جو انسان ہے اس کے انٹرسٹ بھی لمیٹڈ ہوتے ہیں. کسی کو دو علوم میں انٹرسٹ ہے, کسی کو چار علوم میں انٹرسٹ ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس زمانے میں ہر علم میں انٹرسٹ رکھتے ہیں.
یعنی ہر ولیمے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں.
جی بہت خوبصورت کہ وہ ہر ولیمے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. تو اینڈ آف دی ڈے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گھر میں پکا ہے اس سے تو محروم ہوتے ہی ہیں, اور وہاں جہاں وہ گئے ہیں اس میں ذلیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں.
اللہ اکبر.
تو ہر آدمی کی نا دو یا چار فیلڈز ہوتی ہیں, دو یا چار چیزوں میں وہ اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے. تو آدمی کو سب سے پہلے ان پہ فوکس رہنا چاہیے.
صحیح.
ان علوم کو یا اس فیلڈ کو, آپ کمپیوٹر سائنس کے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس پر فوکس
رہیں, کنسرن بھی ہونا جسے.
جی آپ اگر میڈیکل کے ہیں تو آپ اس پہ فوکس رہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جس فیلڈ کا ہے اس پہ فوکس نہیں کرتا, اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں بار بار داخل ہو رہا ہوتا ہے,
کامیاب نہیں ہو پاتا.
تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بالخصوص جو طالب علم ہے کہ اینڈ آف دی ڈے جب وہ ایگزام کے لیے بیٹھتے ہیں تو تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کو دنیا جہان کی ساری معلومات ہے, لیکن جو ان کا کنسرنڈ نالج ہے اس میں ان کو وہ معلومات نہیں ہوتی ہیں.
اب یہ ایک عجیب سی بات ہے, اور تقریباً لوگ اس کو ہو سکتا ہے محسوس بھی کرتے ہوں کہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر کسی سے پوچھے نا آپ کو پتہ ہے ایسا ہوا ہے, وہ کہے کہ نہیں. اچھا آپ کو نہیں پتہ, بھائی میرا تعلق ہی نہیں ہے اس کام سے, وہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آپ کو نہیں پتا. تو اب شاید ہر چیز کی معلومات رکھنا یہ بھی ایک لوگوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے, اور خاص طور پر خبروں سے متعلق, واقعات سے متعلق, طرح طرح کی چیزوں سے متعلق. تو بہت ساری معلومات کو اکٹھا کر لینا یہ علم نہیں ہوتا. علم کی ڈیفینیشن اور مفید علم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہی ہے. تو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے, اور جو کنسرن ہے جس چیز سے اس کے بارے میں آپ خوب معلومات رکھیے, اور بہت معلومات رکھیے. جتنا آپ زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں جس سے آپ کا کنسرن ہے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن جو فضولیات ہیں اور جو لا یعنی چیزیں ہیں جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, لینے دینا نہیں, تو اس کی طرف جو ہے وہ آپ نہ جائیے. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سکون بھی رہے گا, مطمئن بھی رہیں گے, بہت ساری پریشانیوں سے بھی بچے رہیں گے. دنیا کے اندر بہت سارے بڑے بڑے واقعات پہلے بھی ہوتے تھے, آج بھی ہوتے ہیں. فرق یہ ہو گیا کہ پہلے بہت بڑی مصیبت آئی چلی گئی, نہ آپ کو پتا, نہ آپ کا کنسرن, نہ آپ تک اس کی ہیٹ پہنچی, اور وہ واقعہ ہوا چلا گیا. اب جب دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی بھی چھوٹی سی بات ہوئی اور اس تک آپ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان انٹینشنلی ہی صحیح, لیکن وہ کہیں نہ کہیں آپ کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. تو عافیت اسی میں ہے کہ اپنی جو لمٹس ہیں اسی کے اندر رہا جائے, اور کوشش کی جائے کہ جس سے میرا تعلق ہے میں وہاں تک رہوں. اور جو عبدالواجد بھائی نے بات کی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر معاشرے کے اندر ان کا جو ہے وہ, یہ تو ایکسٹریم لیول کی مثال ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا, مخصوص طبقہ ہے جو حد ناجائز تک پہنچا ہوا ہوتا ہے. لیکن ایک تعداد ہے کہ وہ مطلب اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں مجھے بھی بلائیے گا, ہمیں بھی یاد رکھیے گا. تو منہ بول کر اگر آپ نے کسی سے دعوت لی یا کہیں پر شرکت کی تو کیا کیا, عزت تو یہ ہے کہ لوگ آپ کے آنے کا انتظار کریں, لوگ چاہیں کہ حضرت کب تشریف لائیں گے. آپ کے آنے سے جو ہے نا واقعی ہمارے گھر میں رونق ہو, یہ نہ کہ میں آ گیا میں نے آپ کے گھر کو رونق بخشی, تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. بڑھتے ہیں مہروز بھائی کی جانب اور ایک اور کہانی سنتے ہیں, واقعہ سنتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھتے بھی ہیں.
حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک شخص تھا, لمبی زندگی پائی اس نے لیکن نافرمانیوں میں زندگی گزاری اس نے,
اللہ
اور بہت ہوتا ہے نا, بعض اوقات کریکٹر ہوتا ہے محلے میں معاشرے میں ایسا کریکٹر ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول سے تو بغاوت کرتا ہے گناہوں کی ذریعے سے, لیکن ان گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے میں بھی ناقابل قبول اور برداشت بن جاتا ہے, یعنی محلے والے خاندان والے علاقے والے پریشان ہوتے. تو یہ شخص بھی گویا کہ ایسا ہی تھا, وہ اس سے خوش نہیں تھا, سب پریشان تھے. جب اس کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اس کی باقاعدہ تجہیز و تکفین نہیں کی, بلکہ اس کی لاش کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر گندگی کی طرف پھینک دیا.
اللہ اکبر.
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں بعض اوقات
کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اظہار کر,
جانور وغیرہ مر جاتے تو وہ کیا کرتے ہیں, کوڑے پہ پھینک دیتے ہیں. گویا کہ اسی طریقے سے اس کو پھینک دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ, فلاں فلاں بندہ ہے, یوں ہوا ہے, اور تم اس کی جا کے عزت و اکرام کے ساتھ تجہیز و تکفین کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب تو ہوا, لیکن اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے حکم کی پیروی تو کرنی ہے. پہنچے آپ اور آپ نے بنی اسرائیل کے ساتھ مل کے اپنی قوم کے ساتھ مل کر اس کی تجہیز و تکفین کی. ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل نے تعجب کیا اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ ٹھیک ہے, تجہیز و تکفین تو اس کی کر دی ہے, لیکن یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا, نافرمان تھا, باغی تھا, یوں تھا یوں تھا, جو اس کے مطلب تھا کریکٹر وہ بیان کیا. تو اس کو یہ اکرام کیسے دیا گیا کہ وقت کا نبی اس کی تجہیز و تکفین کر رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ معاملہ رکھ دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, واقعتاً ایسا ہی ہے کہ یہ شخص بڑا گناہگار تھا, بڑا نافرمان تھا, لیکن اس کی ایک ادا مجھے اچھی لگ گئی, بھاگ گئی. اور وہ یہ تھی کہ جب یہ توریت کھولتا تھا اور اس میں میرے محبوب, میرے آخری نبی جن کو میں آخری نبی بنا کر بھیجوں گا, محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی دیکھتا تھا تو فرت محبت سے اسے چوم لیا کرتا تھا,
سبحان اللہ,
اسے آنکھوں سے لگاتا تھا, نام محمد کو چوم لیا کرتا تھا, اسے آنکھوں سے لگاتا تھا,
سبحان اللہ.
اور پھر عقیدہ تو محبت کے ساتھ میرے پیارے نبی کے اوپر درود پاک پڑھتا تھا.
اللہ,
اور اسی کی برکت سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی.
واہ.
اور جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح کیا.
سبحان اللہ.
اب یہ جو واقعہ ہے اسد بھائی,
کیا بات ہے,
اگرچہ بنی اسرائیل کا ہے
جی,
اور اس کو بیان کیا گیا احادیث طیبہ میں, حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا گیا اسے, اور دیگر کتابوں میں بھی بیان کیا گیا. اب اسے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ایک تو جیسے کہ قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر جانتے ہیں. تو اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بیان کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف نام بلکہ آپ کے حالات و واقعات و صفات اور آپ کی نشانیاں یہ پچھلی کتابوں میں اور پچھلے انبیاء بیان کرتے آئے تھے, تو اسی طریقے سے توریت میں بھی تھا. تو ایک تو وہ پتہ چلا ہمیں, دوسرا یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور خلوص دل سے ان کی چاہت, ان سے عقیدت, ان کا ادب, ان کی تعظیم, اس کی برکت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد کو مل رہی ہے باوجود گناہگار ہونے کے, تو ہم تو امت محمدیہ ہیں, ہم تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے الحمدللہ, اگر ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت بھی اور درود پاک کی کثرت بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتوں سے ہم بھی محروم نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ ایک چیز کی اور وضاحت کہ بعض اوقات ایسے واقعات سننے کے بعد ہم الٹا ہی دماغ چلا رہے ہوتے ہیں.
وہ کیسے؟
یعنی بعض اوقات وائر الٹا لگ جائے نا تو پنکھا الٹا چلنے لگتا ہے. جی,
ہوا اوپر جاتی ہے.
اوپر جاتی ہے یہ تو نہیں پتا مجھے, لیکن نیچے نہیں آتی. یہ طے ہے کہ نیچے نہیں آتی پھر ہوا, یعنی یوں نہیں ہے کہ الٹا چلے گا تو ہوا آئے گی, ہوا نہیں آئے گی. اب وہ اوپر جاتی ہو وہ تو ٹیکنیکل آدمی کوئی بتائے گا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ وائر بازو کا تو الٹا لگ جائے نا تو ایسا سین ہو جاتا. تو ایسے ہی جب ہم کوئی واقعہ, کوئی حکایت, کوئی اس طریقے کی چیز سناتے ہیں تو لینے والی چیز لوگ چھوڑ دیتے اور چھوڑنے والی چیز لوگ پکڑ لیتے ہیں. یعنی اتنی عقل تو بندر کو بھی ہوتی ہے کہ چھلکا پھینکنا اور کیلا کھانا ہے, بعض لوگ وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس حکایت کو یا اس طرح کی جو حکایت ہوتی ہیں ان کا مدعا یہ نہیں ہوتا کہ آپ گناہ کرتے چلے جائیں,
اللہ
نافرمانیاں کرتے چلے جائیں اور کوئی ایک نیکی اللہ تعالیٰ قبول کر کے آپ کی مغفرت فرما دے گا, یہ ناممکن نہیں ہے. لیکن ہم اس پہ تکیہ نہیں کر سکتے.
صحیح,
ہمیں کلی طور پہ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے تحت لانا ہے. البتہ ہمیں امید پھر بھی رحمت سے رکھنی ہے, اور بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ اور رجوع اور اس کی تلافی کرنی ہے. ہر نیکی اس امید پہ کریں, چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو, وہ اس امید پہ کریں کہ کیا پتہ میری مغفرت کا سبب یہی نیکی بن جائے.
اللہ اکبر.
توبہ کی امید پر گناہ کرنا یہ تو بہت سخت جی. بھی ہے اور بہت بڑی بے باکی بھی ہے. اور بڑا پیارا یہ جملہ کہا جاتا ہے, علماء کی زبان سے سنا ہے, کہ جو گناہ گار ہے اس کی معافی جو ہے وہ ممکن بھی ہے, ہو بھی جاتی ہے, لیکن جو بے باک ہے وہ بہت بڑے خطرے کے اندر ہے. تو گناہ گار ہونا الگ ہے اور بے باک ہونا جدا ہے. تو بے باک نہیں ہونا چاہیے, بے ادب نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہوتا, دیکھا جائے گا, یا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اور بے باک ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے خوف سے انہیں زیادہ ڈرنا چاہیے, کہیں یہ بے باکی کہیں برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے. اللہ پاک ہم سب کو حقیقی توبہ نصیب فرمائے, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اسد بھائی, جو بات مہروز بھائی نے فرمائی ہے کہ جو مقصد ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کا, بعض اوقات
جی
وہ اس سے حاصل تو سبق کرنا چاہیے تھا, یعنی موٹیویشن جی حاصل ہو, آدمی آگے بڑھے,
سیکھے,
یہ مائنس جو ہے نا وہ مطلب ریورس گیئر لگا لیتے ہیں جبکہ ضرورت نہیں ہوتی
جی.
تو رحمت, جیسے مثال کے طور پر رحمت الہی کا بیان اس لیے ہے کہ بندہ پر امید ہو, مایوسی کی طرف نہ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے جد و جہد کرے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے, لوگ اس طرح کی باتیں سن کر جری ہو جاتے ہیں
جی
کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں جی, پھر تو بخشے جانا ہے ہم نے, تو وہ نافرمانیوں کے اندر بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ اپنے کانوں کو چھلنیاں نہ بناؤ. فرماتے چھلنی کا کام یہ ہے کہ جو بھوسی ہے نا اس کو روک لیتی ہے,
صحیح,
جو کام کی چیز نہیں ہوتی, اور جو کام کی چیز ہے آٹا اس کو گزار دیتی ہے.
ایسا ہی
تو اپنے کانوں کو ایسا نہ بناؤ کہ تم جو کام کی چیز ہے اس کو گزار دو اور جو گزارنے کی چیز تھی اس کو روک لو.
اللہ,
یہ جدا بات ہے کہ چھلنی کا استعمال کس لیے ہے, وہ اسی لیے ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ جو کام کی چیز ہے, جو بات سیکھنے کی تھی, اس کو لینے کے بجائے کیا کیا ہم نے, اس کو گزار دیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کو ایک دوسری مثال کے ذریعے سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا
جی.
بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جو مقصود ہے کسی چیز سے اس کو چھوڑ کر دوسری چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں.
صحیح.
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم کی محفل میں آنے والا شخص اس کی مثال ایسی ہے جو اس نے حاصل کرنا تھا وہ نہیں کر رہا. فرمایا جیسے کوئی آدمی بھوکا ہے اور وہ ایک چرواہے کے پاس جاتا ہے, بکریاں چرانے والے کے پاس, اور اسے کہتا ہے میاں چرواہے مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کوئی بکری دے دو. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اب وہ چرواہا اسے کہتا ہے بھائی یہ ریوڑ ہے پورے کا پورا, اس کے اندر جاؤ جو تمہیں بکری پسند آئے وہ لے آؤ.
صحیح.
اب ریوڑ کے اندر جو ہے نا وہ چرواہے نے کتا بھی رکھا ہوتا ہے اس کی دیکھ بھال کے لیے.
صحیح.
اپنے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ علم کی محفل میں جا کر مقصد کو نہ پانے والا بندہ ایسا ہے جیسے اپنی بھوک کی شکایت کرنے والا آدمی کہ مجھے کوئی بکری دے دی جائے, اور جب اسے اختیار دیا جائے کہ جاؤ بکری لے آؤ تو وہ ریوڑ کے اندر جائے اور جو چرواہا ہے اس کے کتے کو پکڑ کے کان سے باہر لے آئے.
اللہ,
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ جو مزاج ہے نا, یعنی آپ گئے سیکھنے کے لیے ہیں اور جو چیز آپ نے سیکھنی تھی, جو آپ کی ضرورت تھی, اس کو لینے کے بجائے آپ ایک ایسی چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ جس کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں, نہ آپ کے کام آنا ہے نہ اور کچھ ہے. تو اپنے مزاج کو بھی ہمیں تبدیل کرنا چاہیے جب ہم کہیں جا رہے ہیں, تو پھر سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر سیکھ کر آئیں وہاں.
ماشاءاللہ بہت خوب بات ہے. اور ایسے مواقع بہت مرتبہ ہماری زندگی میں آتے ہوں گے, بعض اوقات کوئی شخص کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے, سمجھا رہا ہے, تو بجائے اس کی نصیحت کے اس کے انداز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اچھا, بعض اوقات کسی نے بیان کیا تو بجائے اس کے کہ اس نے جو بیان کیا ہے اس کو سیکھا جائے, اس کو سمجھا جائے, اس کے انداز بیان کے پیچھے پڑ گئے, یا کسی ایگزامپل کے پیچھے, یا کسی اور چیز کے پیچھے. تو محرومی ہے ظاہر ہے کہ آپ گئے بھی, آپ بیٹھے بھی, آپ نے سنا بھی, گویا کہ بھوک تھی, ریوڑ تک پہنچے, ایکسیس بھی آپ کو حاصل ہوئی, لیکن آپ اپنی بری طبیعت کی وجہ سے حلال جانور کو چھوڑ کر حرام کی طرف چلے گئے. کتنی زبردست ایگزامپل ہے. جی جی, آپ کچھ فرما رہے ہیں.
جی اسد بھائی, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات ابھی ارشاد فرمائی تھی کہ آدمی کو بے باک نہیں ہونا چاہیے.
جی,
اصل میں ایک مومن اور منافق میں فرق ہی اس چیز کا ہوتا ہے. مومن کے بارے میں کہا گیا کہ اگر مکھی کے برابر بھی گناہ ہو جائے نا اس سے, تو وہ اس کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے.
اللہ,
اللہ سے اتنا خوف کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, گریہ وزاری کرتا ہے, معافی مانگتا ہے.
بے شک.
جبکہ منافق کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر اس سے پہاڑ جتنا بھی گناہ ہو جائے تو وہ اس کو مکھی کے برابر بھی نہیں سمجھتا.
اللہ حکم.
تو یہ طبیعتیں آج کل پائی جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یقیناً اس طرح سے سوچتے ہیں, تو اللہ انہیں ہدایت دے.
آمین.
یہاں پر ایک چیز کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے بیچ میں ہے.
بے شک.
کہ آدمی اپنے گناہوں پر ڈرتا رہے اور جو اس نے نیکیاں کی ہیں اس پر اللہ سے امید بھی رکھے.
بے شک.
اور اسی طرح بزرگان دین نے فرمایا کہ جوانی کے عالم میں آدمی پر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے.
اچھا.
کہ آدمی جو ہے جوانی میں بجائے اپنی نیکیوں پہ زیادہ فوکس کرنے کے اپنے گناہوں پہ فوکس کرے.
صحیح.
اور پھر ان گناہوں پہ جو سزا ملنی ہے ان سے ڈرتا رہے, لرزاں رہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے. کیونکہ جوانی کے عالم میں بدن میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, نفس جو ہے وہ زیادہ پرجوش ہوتا ہے, تو گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. تو اب اگر آدمی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بٹھائے گا تو امید ہے کہ وہ گناہوں سے بچے گا. جب عمر ڈھل جائے تو اس وقت پھر اللہ کی رحمت پر امید ہونی چاہیے, تاکہ جب اس دنیا سے جائے تو جاتے وقت اس کے دل میں اللہ کی رحمت کا خیال ہو, تصور ہو, اور رحمت سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور جس دل میں اللہ کی محبت ہے, جو اللہ کو کریم جانتا ہے, جو اللہ کو رحمان جانتا ہے, جو اللہ کو رحیم جانتا ہے, جو اللہ کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے, تو جو شخص یہ سوچ کر اس دنیا سے جائے گا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کے ساتھ شان ستاری سے معاملہ فرمائے گا, شان غفاری سے معاملہ فرمائے گا, اس کو معاف فرمائے گا اور اس پر رحم فرمائے گا.
بے شک.
تو آخری عمر میں آدمی کی نظر اس طرح سے ان چیزوں پر ہونی چاہیے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بیلنس اگر رہے گا تو انشاءاللہ اچھی زندگی گزرے گی. اور خوف و رجا کے درمیان آپ رہیں گے تو یہی ایمان ہے اور یہی کامل مومن کی علامت ہے, نشانی ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. ایاز بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, ایک اور کہانی سنتے ہیں.
جی اسد بھائی, اس میں ایک بات پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مہروز بھائی نے حکایت بیان کی, اس میں ایک وہ ایک حدیث پاک بھی بڑی خوبصورت جو ہے وہ یاد آ رہی تھی.
جی,
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے.
سبحان
اللہ. اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے. اور یہیں سے اسد بھائی ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہماری شریعت نے کتنی خوبصورت تعلیم دی ہے بدگمانی سے بچنے کی. کہ انسان جو ہے وہ کسی کے بارے, کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی عمل اچھا ہے, یا ہم اگر نمازی ہیں, یا ہم صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں, یا ہم درود پاک پڑھنے والے ہیں, یا ہم دینی ماحول سے وابستہ ہیں, تو دوسروں کو جو ہے وہ بسا اوقات کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں. یا بظاہر معمولی نظر آنے والا شخص ہم جو ہے وہ اس کو کوئی مطلب اہمیت نہیں دے رہے ہوتے, لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے. یہ اس حکایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے, تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بندوں میں ہی پوشیدہ رکھا ہے. تو بندوں کی عزت, احترام, رسپیکٹ, نہ جانے یہ مجھ سے بہتر ہو, یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو. اور یقیناً دیکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی, نیکی پائی جا رہی ہوتی ہے جو پوشیدہ طور پر یا ظاہری طور پر کر رہا ہوتا ہے, اور شاید اس کو بھی اس کے اوپر اتنا اعتماد اور یقین نہیں ہوتا, لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس قدر مقبول ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے بسوں اوقات جو ہے وہ بخش دیا کرتا ہے. تو یوں ہر بندے کی رسپیکٹ کرنا اور بدگمانی سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا, یہ خود بھی اپنے آپ کو بھی سکون دینے والی چیز ہے, اور انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے بچا کر مسلمانوں کی, انسانوں کی رسپیکٹ دلانے والا بھی ایک خوبصورت عمل ہے. ایک حکایت کی طرف آتے ہیں. ایک بزرگ تھے, صوفی بزرگ تھے, ان کے پاس ایک نوجوان جو ہے وہ آیا کرتا تھا. تو ان کی مجلس کے اندر، محفل کے اندر اور بھی عمر رسیدہ افراد، بڑی عمر کے افراد بھی موجود تھے، لیکن وہ جو بزرگ تھے وہ اس نوجوان کو بڑی اہمیت اور امپورٹنس جو ہے وہ دیا کرتے تھے. ایک فارسی کا شعر ہے کہ بزرگی بعقل است نہ بسال، تونگری بدل است نہ بمال. کہ جو بزرگی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اور جو سخاوت ہے، تونگری جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، مال کے ساتھ نہیں ہوتا. اور جو عقل ہوتی ہے، بزرگی جو ہوتی ہے، اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ سال یعنی عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ہوتا. تو ایسی ایک کیفیت جو ہے وہ اس مجلس کے اندر ہے کہ بزرگ جو ہے وہ اس نوجوان کو بڑی اہمیت اور امپورٹنس دے رہے ہیں، اور کچھ عمر رسیدہ افراد ہیں وہ ان کو تھوڑا سا فیل ہو رہا ہے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بزرگ کا بڑا منظور نظر ہے، اور ہم جو عمر رسیدہ افراد ہیں انہیں اتنی اہمیت اور ریسپیکٹ ظاہری طور پر جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. تو انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ یہ نوجوان جو ہے وہ آپ کی نظر میں بڑا جو ہے وہ ریسپیکٹ فل ہے. تو بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اسد بھائی کی جو کہنے کے بجائے کر کے دکھائی جاتی ہیں نا، تو وہ پھر زیادہ فہم کے قریب ہو جاتی ہیں، سمجھ کے قریب ہو جاتی ہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ ایک ایک پرندہ اور ایک چھری سب لوگوں کے ہاتھ میں دی اور کہا سب لوگ اسے ایسی جگہ لے جا کر ذبح کر دیں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو.
اللہ،
تو اب جہاں بھی ایک امتحان تھا، ایک ایکٹیویٹی بزرگ نے دے دی سب کو، جتنے اس مجلس کے اندر افراد تھے، ایک پرندہ اور ایک چھری ان کے حوالے کر دی گئی اور کہا سب جو ہے وہ چلے جائیں ایسی جگہ پر جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو اور اس پرندے کو ذبح کر دیں. تو وہ جو نوجوان تھا جو آپ کا منظور نظر تھا، اس کو بھی دے دی چھری اور پرندہ اور دیگر لوگوں کو بھی دیں. اب جناب لوگ چلے گئے، ہر کوئی جو ہے وہ تنہائی کے اندر گیا اور چپ چاپ پرندہ ذبح کیا اور لے کر بزرگ کے پاس جب آ گئے اور کہا حضور آپ نے جیسا فرمایا ہم تو ذبح کر کے لے گئے. لیکن وہ جو نوجوان تھا جو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی کا منظور نظر تھا، وہ ایسے ہی چھری اور پرندہ لیے واپس آ گیا،
یعنی زندہ پرندہ واپس،
زندہ پرندہ لے کر واپس آ گیا. تو اب سب لوگ جو تھے مجلس کے اندر وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہوں اس کو ذبح کر کے لے، ہم تو سب تو ذبح کر کے لے کے نہیں، یہ ذبح کر کے نہیں لیا. تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالی نے اس نوجوان سے پوچھا کیا بات ہے، کیا تمہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور تم ذبح کرتے اسے؟ اس نے کہا حضور مجھے تو کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی کہ جہاں پر کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس لیے کہ میرا کریم پروردگار تو ہر آن ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے، مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میں اس پرندے کو ذبح کرتا ہوں.
اللہ،
جب یہ بات نوجوان نے کہی اور بزرگ نے اور وہ سارے جو اہل مجلس تھے انہوں نے سنی، تو انہوں نے برجستہ جو ہے وہ ان بزرگ سے کہا حضور واقعی یہ اس منصب کے لائق ہے کہ یہ آپ کا منظور نظر ہو اور اسے اہمیت اور امپورٹنس دی جائے کہ اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کی جو وہ صلاحیت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا. تو یہ ایک سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ایک بڑا زبردست اس کے اندر میسیج ہے کہ بس اوقات ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دیکھ کر اپنے اندر گلٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسپیشلٹی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو عطا کی ہوتی ہے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نظر ایک خاص، جس کو آپ کہیے کہ حدیث پاک کی طرف اگر ہم غور کریں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ والے جس زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس اوقات ہم پر وہ چیز آشکار نہیں ہوتی، لیکن جب ظاہر ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے. یہاں سے اسد بھائی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی وہ خوبصورت واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ جب آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو پھر جو ہے وہ آپ کو پیر صاحب نے بیعت کرتے ہی خلافت سے بھی نواز دیا.
سبحان،
تو کسی نے پوچھا کہ حضور اس درگاہ میں تو خلافت جو ہے وہ بڑی مشقتوں کے بعد دی جاتی ہے، تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آتے ہی جو ہے وہ آپ نے ان کو خلافت سے نواز دیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا اور آتے ہیں ان کو مجاہدے اور مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بعد ان کو جو ہے وہ اس بھٹی سے گزار کر خلافت سے نوازا جاتا ہے. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی تربیت یافتہ ہو کر آئے ہیں، اس فیض سے منور ہو کر آئے ہیں، خالی نسبت کی حاجت تھی، وہ ہم نے عطا کر دی اور خلافت سے بھی نواز دیا. تو یہ اللہ والوں کا ایک فیضان ہوا کرتا ہے، ان کی برکت ہوتی ہے کہ ان کی نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمائی ہے وہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے جو بس اوقات دوسروں پر آشکار نہیں ہوتا. تو ہمیں وہی بات کہ اس کے اندر جو ہے وہ بدگمانی میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب دیا ہے، عقل دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراست دی ہے، فہم دیا ہے، ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے.
بے شک عمومی اعتبار سے اگر کوئی شخص کہیں پر ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ لوگ ایسے مقام یا منصب پر پہنچ جاتے ہیں. اکثر یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت ہوتی ہے, وہ ہو سکتا ہے دیکھنے والے کی نظر میں نہ ہو, لیکن جو جہاں پر ہے تو بعض اوقات ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتی. بہرحال ہم ہر ایک کی ٹو میں پڑھنے کے مکلف بھی نہیں ہیں, ہم حسن ظن رکھیں اور اللہ کے بندوں پر اعتماد رکھیں, اس سوچ سے ہم انشاءاللہ بدگمانی سے بھی محفوظ رہیں گے.
بھائی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ آدمی اپنے عیوب پہ نظر رکھے اور سامنے والے کی اچھائیوں کو دیکھے.
سبحان اللہ.
لیکن ہم لوگ بعض اوقات اس کو وائس ورسا الٹا کر جاتے ہیں کہ ہم نے سامنے والے کی اچھائیاں نہیں دیکھنی, اس کی برائیاں ہی دیکھنی ہیں, اس کے عیوب پہ نظر رکھنی ہے اور اپنی اچھائیوں کو دیکھتے رہنا ہے. تو جب اس طرح کی عادت بن جاتی ہے تو پھر آدمی کو سیدھا بھی ٹیڑھا نظر آتا ہے اور آدمی کو اچھائی بھی برائی نظر آتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب عیوب دیکھنے ہیں تو اپنی ذات میں دیکھے جائیں, اپنی برائیوں پہ نظر رکھی جائے. اور کیا خوبصورت بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر اس کے اپنے عیوب آشکار فرما دیتا ہے. وہ خود اپنی ذات میں مبتلا ہو جاتا ہے, وہ خود اپنی ذات کا محاسبہ کرتا ہے, وہ خود اپنی ذات کو ٹٹولتا رہتا ہے. اب اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کے گناہوں کو کسی دوسرے کی ٹوہ میں پڑے, بس وہ اپنی ذات کی اصلاح میں مگن رہتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ عیوب دیکھنے ہوں تو اپنے دیکھنے چاہیے, اچھائیاں دیکھنی ہوں تو دوسروں کی دیکھنی چاہیے.
ماشاء اللہ, اگر سب ایسے ہو جائیں تو معاشرہ ہمارا کتنا پازیٹیو ہو جائے اور کتنا ایک خوبصورت اور خوش نما ہو جائے. اور جس جگہ پر, جس محفل میں, جس فیملی میں, یا جس کلچر میں, یا جس محلے میں, یا جس ادارے میں ایسا کلچر بن جائے اور لوگ اس طرح کے زیادہ پائے جائیں تو وہاں پر بہت ہی خوبصورت ایک ماحول ہو سکتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں.
جی سیدی, ایک واقعہ اسی یعنی سے ریلیٹڈ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں, جو مخلوق ہے, مسلمان ہے, ہر ایک کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو کسی شخص کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے. اسلام نے اکرام احترام کا حکم دیا, اسی لیے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کریم نے مخلوق کے درمیان پوشیدہ رکھا ہوتا ہے, تو یوں ان کے صدقے میں ہر ایک کا پردہ بھی رہ جاتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی احترام اور اکرام کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ نہ جانے کون سا بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے والا ہو. اس کے اندر بعض اوقات جو ہے نا وہ عمر کا بھی کوئی وہ لحاظ نہیں ہوتا, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سفید ریش ہوگا تو ہی وہ اللہ کا ولی ہو, اس کا اکرام کیا جائے. چھوٹے بچوں میں بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں,
اللہ
کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے پاس ایک شخص جو ہے وہ آیا اور کہنے لگا کہ آج میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا ہے.
اچھا,
تو آپ نے اس سے فرمایا بھی کیا عجیب معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی مجھے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ آج ارادہ کیا ہے کہ مچھلی پکائی جائے, مچھلی کھائی جائے. تو مجھے کہا گیا کہ جی بازار سے لے آؤ. میں مچھلی لینے چلا گیا, کہتے ہیں میں نے وہاں سے مچھلی خریدی. وہاں شاید یہ اس طرح کا رواج تھا کہ بعض اوقات جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی سامان خریدا آپ نے, کسی آدمی کو دیکھا بھائی یہ اٹھا کے لے آؤ میرے گھر پہنچا دو.
صحیح.
تو اس طرح وہ شخص کہنے لگا کہ ایک میں نے کم سن لڑکے کو دیکھا جو وہاں جو ہے نا اس طرح کے کام کاج کر رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ مچھلی اٹھاؤ اور میرے گھر پہنچا دو. تو میں آگے آگے چلنے لگ گیا, وہ لڑکا میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا. تو کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دور چلے تھے کہ اذان کی آواز آنے لگی. تو جیسے ہی ہم مسجد کے قریب پہنچے تو وہ جو کم سن لڑکا تھا مجھے کہنے لگا چچا جان پہلے نماز نہ ادا کر لیں,
سبحان
نماز کا وقت ہو گیا.
کیا بات.
وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ یہ مجھے غاب غفلت سے بیدار کر رہا ہے کہ نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے اور میں
سامان لے کر,
وہ سامان لے کر اور تو خرید لیا, اب تو نماز پڑھنی چاہیے تھی. تو میں نے کہا کہ بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس نے وہ مچھلی جو تھی وہ مسجد سے باہر کوئی ایسی جگہ تھی محفوظ, وہاں اس نے اس کو لٹکا دیا, رکھ دیا, اور میں اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے جب ہم گھر پہنچے تو میں نے اپنے گھر والوں سے ذکر کیا کہ بھائی ماشاء اللہ بڑا سعادت مند بچہ ہے, اس نے تو مجھے بھی نماز پڑھوا دی اور خود بھی نماز پڑھی, اس نے یہ معاملہ ہوا. تو کہنے لگے کہ میری زوجہ جو تھی انہوں نے کہا اس بچے سے کہو کہ ہم کھانا پکا رہے ہیں, دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں, تو نیک معلوم ہوتا ہے, اچھی بات ہے, سعادت مندی کی بات ہے. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ.
سبحان اللہ.
اس نے کہا جی میرا تو روزہ ہے.
اللہ.
تو کہنے لگے میں نے اس سے کہا کہ روزہ ہے تو پھر افطار ہمارے ساتھ کریں.
صحیح.
تو اس نے کہا کہ جی چلیں ٹھیک ہے, ابھی تو بڑا ٹائم ہے افطار میں, تو آپ ایسا کریں کہ میں مسجد چلا جاتا ہوں, وہاں عبادت کرتا ہوں, اللہ اللہ کرتا ہوں, تو جب افطار کا وقت ہوگا تو میں اب آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. فرماتے ہیں کہ وہ حضرت معروف کرخی کے پاس جو شخص آیا تھا وہ کہنے لگا کہ جی وہ مسجد چلا گیا, عبادت کرتا رہا, نماز پڑھتا رہا, جو اس نے کام کرنے تھے اللہ اللہ کرتا رہا. تو میں جب مغرب کا وقت ہوا تو میں اس کے پاس آیا, بلکہ مغرب کی نماز جب پڑھ لی میں نے کہا چلو کھانا کھانے چلتے ہیں. کہنے لگا ایک نماز رہ گئی ہے عشاء کی, وہ پڑھ کے پھر ہی چلتے ہیں.
اللہ
لگا بھائی یہ تو اللہ اکبر, چھوٹا سا بچہ ہے لیکن یہ بڑی حکمت اور دانائی والی باتیں کرتا تھا, اس کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ایک ہی دفعہ نماز سے جو ہے وہ فراغت ہو جائے اور کوئی کام نہ رہے تو چلیں ٹھیک ہے جی, میں نے اس کی بات مان لی. کہتے ہیں اب عشاء کے بعد کا وقت ہو چکا تھا اور میرے گھر کی کیفیت یہ تھی, اب کھانا بھی کھلانا ہے اور میرے گھر میں ایک میں ایک میری زوجہ, ایک کمرہ ہمارا تھا اور ایک کمرے میں فرماتے ہیں کہ ایک بچی رہا کرتی تھی, اب وہ ان کی بچی تھی یا ان کے کسی عزیز کی بچی تھی جو 20 سال سے معذور تھی, چل پھر نہیں سکتی.
اللہ
تھی. اور ایک ہی جگہ جو ہے نا وہ اس نے وہیں اپنی زندگیوں کہہ لیں 20 سال گزارے تھے اسی ایک کمرے میں, اور ایک مہمان خانہ تھا. تو کہتے ہیں میں نے اس کو کھانا وغیرہ کھلایا اور کہا کہ اب رات اتنی ہو چکی ہے, آپ ایسا کریں رات یہ مہمان خانے میں گزاریں آپ.
صحیح.
تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ مہمان خانہ دکھا دیا اور آ کے ہم میں باتیں کرنے لگ گیا کہ بھائی یہ بڑا سعادت مند بچہ ہے, اس نے سارا دن جو ہے وہ اس طرح گزارا اور روزے سے بھی تھا. ہماری یہ باتیں جو ہے وہ ختم ہوئیں, سو گئے. رات کا کچھ پہر گزرا تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی.
اللہ.
میں نے پوچھا کون, تو ایک بچی کی آواز آئی, اس نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں. میں کہا فلاں کیسے ہو سکتی, وہ تو معذور ہے, 20 سال سے وہ وہاں ادھر کمرے کے اندر ہے, وہیں زندگی گزار رہی ہے, تو یہ دروازے پر کیسے آ گئی؟ اس نے کہا جی میں ہی ہوں, دروازہ تو کھولیں آپ. جب دروازہ کھولا تو وہی بچی جو 20 سال سے معذور تھی وہ دروازے پر کھڑی ہے اور اپنے قدموں پہ چل کے آئی. اس نے کہا کہ اب میں حیران ہو گیا, میں نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں نے آپ لوگوں کی آواز سنی کہ آج ہمارے گھر کوئی نیک بخت مہمان آیا ہے اور اس کا دن بھر کا معاملہ جو باتیں میں نے سنی, تو میں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ میں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اگر میں اس کے وسیلے سے دعا مانگوں تو ہو سکتا ہے اللہ کریم میری بیماری کو دور کر دے. تو میں نے رات میں دعا کی کہ یا اللہ یہ جو تیرا نیک بندہ ہے, یہ جو اگرچہ یہ کم عمر ہے لیکن یا اللہ تیری بارگاہ میں اس کا اتنا مقام و مرتبہ, یہ نیک آدمی ہے, میری بیماری کو تندرستی سے تبدیل کر دے, مجھے صحت عطا کر دے. کہتی ہیں میں نے یہ دعا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے میری بیماری کو دور کر دی. اب یہ ساری کی ساری بات ادھر بتائی ہے انہوں نے. تو حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اس شخص کو دیکھا کہ بھئی وہ پھر آگے کیا ہوا, کہنے لگا جی ہم سارے اکٹھے ہو کر وہ مہمان خانے کی طرف گئے کہ بھئی وہاں وہ جو بچہ تھا اس کو ہم نے سلایا ہے. فرماتے جب وہاں جا کے دیکھا کمرہ خالی, وہ بچہ ہی کوئی نہیں موجود. کہتے ہیں میں دروازے کی طرف آیا, میں نے دیکھا دروازے کو بھی کنڈی لگی ہوئی ہے, یہ کدھر گیا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہم حیران, لیکن ہماری زندگی میں یہ ایک خوشگوار حیرت باقی تھی کہ اس نیک بچے کے طفیل اللہ کریم نے اس بچی کو صحت عطا فرما دی. تو حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بچوں کو بھی اپنی ولایت عطا کر دیتا ہے. تو یقیناً یہ جو کم سن تھا یہ اللہ تبارک و تعالی کا ولی تھا جو جس کی تم نے خدمت کی اور یہ برکتیں پائیں.
کیا بات.
تو ہمیں اسلام کی جو مبارک تعلیمات ہے, چھوٹا ہے بڑا ہے ہر ایک کے ساتھ عزت احترام کا حکم دیا گیا ہے, اس کے اندر ایک حکمت یہ بھی ہے جہاں نیکیاں پانے کا ذریعہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے
ہر عمر کے لوگوں میں ہو سکتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا رویہ اختیار کریں کہ اللہ کے ایک ولی, اللہ کے ایک مقبول, اللہ کے ایک نیک بندے کی بارگاہ میں بے ادبی اور گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیں. اس لیے ہر مسلمان کے ساتھ احترام, اکرام, عزت اور احترام والا معاملہ کرنا چاہیے. یوں ہر مسلمان کی عزت بھی ہم سے محفوظ رہے گی, اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اولیاء ہیں بالخصوص ان کے ساتھ جو عزت و احترام کا معاملہ ہے وہ یقیناً دنیا میں بھی ہمیں کامیابی و کامرانی دلائے گا اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا کا معاملہ بنائے گا.
ماشاءاللہ بہت ہی خوب واقعہ, بڑا ہی
انٹرسٹنگ,
دلچسپ بھی تھا اور کتنا روح کو تازگی بخشنے والا تھا. تو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں اور احترام مسلم کرنے میں ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنا یہ ذہن بنائیں, اور سوچ بننے کی بات ہے, نیت کر لیں. اگر ہمارے ناظرین میں کسی کی ایسی عادت ہو کہ باتیں بناتا ہو, باتیں کرتا ہو, کسی کا مذاق اڑاتا ہو, ظاہری حلیہ دیکھ کر اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہو, تو کم از کم یہ واقعہ سننے کے بعد یہ تو ذہن بنانا چاہیے کہ کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو سکتا ہے. جہاں پر یہ واقعات ہیں, اچھا یہ واقعات بھی کم نہیں ہوں گے. ہم نے چند واقعات سنے, اگر ہم تاریخ کو, سیرت کو دیکھیں گے تو شاید سینکڑوں واقعات اس طرح کے ملیں گے. اس کا برعکس بھی آپ کو ملے گا, جہاں ادب کر کے برکتیں ملنے کے واقعات ہیں وہیں پر بے ادبی کا مرتکب ہونے والے کے تباہ و برباد ہونے کے واقعات بھی ملیں گے آپ کو. دونوں طرح سے ملیں گے کہ جس نے کسی ولی کی, کسی اللہ کے نیک بندے کی دل آزاری کی, بے باکی اختیار کی, تو دنیا میں بھی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت کا معاملہ بھی ظاہر ہے کہ بہت دشوار ہوگا. تو عافیت کی راہ یہی ہے کہ اب یہ کیسے پتہ لگے کہ کون کس مقام پر فائز ہے, کون کس مرتبے پر ہے؟ تو ہمارے لیے جو حکم شریعت ہے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ساری برکتوں میں سے حصہ ہم حاصل کریں
گے. اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جو اس طرح کی سوچ اپنا لیتا ہے نا کہ یار یہ میرے سے بہتر ہے, تو سب سے پہلی چیز اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ خود عاجز ہو جاتا ہے.
بے شک
اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے, اور عاجزی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہے.
بے شک.
اچھا, اسی طرح سے پھر دوسری نیکی یہ ہوتی ہے کہ آدمی حسن ظن رکھتا ہے.
بے شک.
اور جو دل حسن ظن رکھتا ہے وہ دل اچھا ہے.
بے شک.
اور جو دل بدگمانی کرتا ہے اس کو قلب خبیث کہا گیا ہے, کہ برا دل ہے, برا قلب ہے جو دوسروں کے بارے میں برے طریقے سے سوچتا ہے اور بدگمانی کرتا ہے. تو کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے جو بہت بڑی چیز ہے, کہ آپ دوسروں کے ساتھ جب عاجزی اختیار کریں گے تو اینڈ آف دی ڈے وہ آپ کی طرف لوٹ کر آتا ہے کہ آپ کے کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے, آپ ایک اچھے مسلمان بن رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آدمی کسی کے ساتھ اس نے ذرن رکھتا ہے تو اس سے دعا بھی لیتا ہے, اس کی خدمت بھی کرتا ہے, اور اس کی نیکی کو فالو کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح کتنی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب آدمی کسی کے بارے میں اچھا گمان رکھے.
ماشاءاللہ. ان تینوں موضوعات پر اگر آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ایک پوری کتاب ہے جس کا ٹاپک ہی بدگمانی ہے, ایک پورا رسالہ ہے جس کا نام احترام مسلم ہے, اسی طرح ایک پوری کتاب ہے جس کا نام ہی تکبر ہی نام ہے اس کا. تو یہ تین کتابیں ہیں, تین ٹاپکس ہیں, ان کو پڑھیں انشاءاللہ عزوجل مزید اس میں قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین کی روشنی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آن لائن بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ جو کتب ہیں, رسائل ہیں, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر, مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ پر فری ڈاؤن لوڈنگ کے لیے بھی اویلیبل ہوتی ہیں. فزیکل جا کر حاصل کرنا چاہیں تو بھی آپ طلب کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا میں جو سیکھنے کی, عمل کرنے کی باتیں, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جن باتوں سے بچنے کا کہا گیا, سمجھایا گیا, اللہ پاک ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم.
کہانی کے پیچھے کہانی سنو, کہانی کے پیچھے کہانی سنو, نئی باتیں سن لی, نئی باتیں سن لی, پرانی سن